بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1097، سورہ یوسف آیت نمبر 67-68.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال، اب قافلہ روانہ ہوا دوبارہ راشن لانے کے لیے کنعان سے سرزمین مصر کی طرف. جانے سے پہلے ابا جان ہدایت فرماتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے. وقال، یعقوب نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے تم داخل مت ہونا. 11 بھائی جا رہے ہیں اور 11 بھائیوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ یا کسی جگہ بھی تم کو اندر جانے کی ضرورت پڑے تو ایک دروازے سے سب بھائی اندر کو نہ جانا. آپ سوچتے جائیے اس کے پیچھے کیوں اور کیا حکمتیں ہیں. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہونا مختلف جدا جدا دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے اندر کو جانا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تم کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے اندر. اللہ کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ تو نافذ ہو کر رہے گا، باقی ہماری تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی. اس موقع پر تدبیر ہم کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اس اللہ کے فیصلے کے سامنے ہماری تدبیر کچھ نہیں چلے گی. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب بیٹے یوسف کی خدمت میں داخل ہوئے، حاضر ہوئے، تو ایسے ہی حاضر ہوئے جیسے ان کو ان کے ابا نے حکم فرمایا تھا. کیا حکم فرمایا تھا؟ کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے کبھی مت داخل ہونا. اسی فرمان کے مطابق، ابا جان کے کہنے کے مطابق، وہ دربار میں داخل ہوئے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی. الا حاجہ، سوائے ایک حاجت کے، ایک ضرورت تھی. فی نفسی یعقوب، جو ان کے جی میں آ رہی تھی. قواہا، جس کو انہوں نے پورا کہہ دیا. بتا کر خوب جانتے تھے میری اس تدبیر سے جو ہونے والا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کا جو ہونا طے ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن پھر بھی ایک اندر کو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، اس کو انہوں نے پورا کیا. کیا سمجھے آپ؟ یعنی اس کے پیچھے بڑا راز ہے، اصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کئی بیٹے ہوں، ایک دروازے سے مت جانے دیجئے کہیں بھی. آج بھی آپ کو یہی ہے، اس کے مضر اثرات آپ کو فوری طور پر نظر آئیں گے، نقصان دہ. سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اولاد کے اوپر نظر بد لگے گی، یہ کتنے اولاد اور سب ماشاءاللہ اور سب ہٹے کٹے، بس اور نظر برحق ہے، اس سے آپ کو مفر نہیں. النظر حق، نظر برحق ہے، یہ لگتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپ دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان و شر و حام و من کل عین لام، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے، چنانچہ بچوں کی نظر نکل جاتی تھی. اور یوں فرماتے تھے کہ میرے ابا ابراہیم اور اسحاق یہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے الفاظ سے دم کیا کرتے تھے. اور نظر کا معاملہ تو اتنا خطرناک اور نازک ترین ہے کہ دھڑ سے کوئی لفظ کسی نے کہہ دیا، بس اسی صورت میں خطرناک اس کے اوپر اثرات پڑ جاتے ہیں. بعض بعض الفاظ یا بعض لوگوں کی نظر میں عجیب و غریب چیز ہے، کسی نے درخت کو دیکھ کے کہا، یہ واقعات ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ یا اللہ کیا پھل دیتا ہے، کتنا پھل اس کو آیا ہے. اتنا کہنا تھا، پورا کا پورا درخت چند منٹوں کے اندر راک کا ڈھیر بن گیا، جل گیا اور پورا راک کا ڈھیر پھلا گیا. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی چیز تم کو بھلی لگے اور اچھی لگے تو کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا کم از کم ماشاء اللہ. اب کوئی ماشاء اللہ کہہ کر کسی کوئی بات کہہ دے گا تو پھر نظر نہیں لگے. چنانچہ حدیث میں خود ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی، بڑے خوبصورت صحابی تھے، ایک مرتبہ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے. ظاہر ہے غسل کرتے وقت بدن کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی یاد رکھیے گا، غسل کرتے وقت بھی آپ جس حد تک ہو سکے پردے میں رہیے، وہاں بھی نظر لگتی ہے، کسی کے ہاتھ پر نظر لگتی ہے، کسی کے چہرے پر نظر دھڑ سے لگ جاتی ہے، کسی کی آنکھ پر نظر لگ جاتی ہے. بعض بعض بڑے نازک اور حساس جگہ ہیں جس پر فوراً اثر کر جاتی ہے. چنانچہ وہ غسل فرما رہے تھے کھلے میدان میں، تو بدن کو دیکھ کر ایک صحابی نے یا ایک آدمی نے فوراً کہا، کیا خوبصورت بدن ہے. اب اتنا کہنا تھا، وہ نہا کر تو آ گئے لیکن اس کے بعد ایسے بیمار پڑ گئے کہ ان کی طاقت جواب دینے لگی، نظر لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آن حضور ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا، ایسا کیجئے جس شخص نے ان کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ قدر خوبصورت ہیں، کیا کیسا گورا چٹا بدن ہے، جس نے یہ کہا تھا ان سے جا کر کہیے کہ نہائیں، غسل کریں خود. اور غسل کیا ہوا پانی ایک باکٹ میں یا بالٹی میں جمع کریں، اور وہی پانی اس بدن سے، اسی پانی سے یہ اپنا غسل کریں جس کو نظر لگ گئی. چنانچہ اس پانی سے جب غسل کیا ہے تو پھر یہ شفا یاب ہو گئے اور ان کی نظر ختم ہو گئی. یہ ہے علاج. اسی وجہ سے حدیث میں ہے، جب تم سے کوئی اس طرح کا پانی مانگے تو دے دیا کر. کسی کی نظر لگ گئی، اب وہ پریشان ہے تو اس کو کہیے کہ بھائی آپ غسل کر کے پانی دے دیجئے گا، اسی پانی سے ان کو نہلا دیجئے، وہ نظر نکل جائے گی. بہرحال یہ اس کے اندر کیا راز ہے، اس پر ہم عرض کرنے جا رہے تھے. اس پر فرمایا علیہ توکلت وانہ لذو علم لما علمناہ، وہ بڑے علم والے ہیں جو ہم نے ان کو سکھا رکھا ہے. یعقوب ایسے آدمی نہیں ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، صاحب بصیرت آدمی ہیں، ہم نے ان کو علم دیا ہے، اسی علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا تھا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا کیا ہم نے علم لوگوں کو دیا ہے، اپنے پیغمبروں کو دیا ہے، جانتے نہیں. اب آپ دیکھیں ان پڑھی ہوئی آیات کے اندر جو کل پڑھی گئی تھی، اس میں چند چیزیں ہم کو بطور سبق ملتی ہیں، یہ ہم سبق لیں اس سے. نمبر ایک، اولاد چاہے کتنی خطاکار ہو، قصوروار ہو، والد کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کو بدعا نہ دیں، ان کو گھروں سے باہر نکال کر ان کو اور خراب نہ کریں. پہلا سبق یہ ملا. اور وہ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے بیٹوں نے جو قصور کیا ہے، یقیناً وہ ایسا زبردست شدید گناہ کبیرہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. باپ سے بیٹے کو جدا کرنا، باپ کی دل آزاری کرنا، عہد کر کے عہد کو توڑنا، ایک معصوم انسان کے لیے قتل کا منصوبہ بنانا، ایک معصوم بچے کو لے جا کر گہرے اور اندھے کنویں میں پھینک دینا، ایک آزاد منش کو فروغ کر دینا اور اس کو غلام بنا دینا، کیا یہ چھوٹے گناہ ہیں؟ لیکن دیکھیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنے سخت اور گناہ کبیرہ اور شدید گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے بیٹوں پر تادیبی کارروائی نہیں کی. ایسا نہیں کیا کہ نکل جاؤ بدتمیز کہیں کہ تم نے ہم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، تمہارا ہمارا باپ بیٹے کا رشتہ ختم، آج سے ہمارے گھر میں نہ آنا. یہ نہیں کیا. بیٹا بیٹا ہے، اولاد اولاد ہے، کسی طرح سے غلطی اگر ہو جائے تو ان کو ایسا نہ کیجئے کہ نکال باہر کر دیجئے، بلکہ ان کو بٹھا کر سمجھائیے محبت سے کہ وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی اور پھر وہ تائب ہو کر آپ کے پیروں پر گر پڑیں گے. ایسے کرتا نہیں آدمی، لیکن بعض سخت دل ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کو بدعا دے دیتے ہیں، مر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے بدتمیز، تمہاری لاش مر جائے، اور معلوم نہیں کس وقت کون سی زبان سے جملہ نکلے، اور باپ کی بدعا وہ کیا رنگ لا سکتی ہے، وہ ظاہر ہے. اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بدعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے، فوراً وہ بدعا پڑ جائے گی. اور یہاں باپ ہے جس نے آپ کو ہمیشہ سب کچھ کیا ہے، وہ اگر اپنے بیٹے کو بدعا دے دے، ظاہر ہے اس کی بدعا کا کیا اثر پڑے گا. لیکن قربان جائیے باپ پر کہ باپ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں سخت دل قسم کے کہ جو بیٹے کو بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اسے بدعا دیتے ہیں. ان کے لیے ہدایت ہے، ایک بات. دوسری بات، نہ صرف یہ کہ معاف اور ان کی اصلاح کی فکر، بلکہ ان کے ساتھ حسن معاملہ بھی ہونا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے. انہوں نے غلطی کی ہے، وہ غلطی جان بوجھ کر کر رہے ہوں یا انجانے میں کر رہے ہوں، پھر بھی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن باپ کے قدموں پر آ کر گرے گا. اس لیے باپ کو چاہیے کہ اچھا معاملہ کرے، نہ صرف یہ کہ معاف، بلکہ اس کے ساتھ حسن معاملہ کرے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اچھا معاملہ کیا، جبھی تو دوسرے بھائی کے لے جانے کی درخواست کر رہے ہیں. اگر معاملہ اچھا نہیں کرتے تو کیا بھائی آ کر پھر ابا سے ہمت کرتے کبھی کہ ابا جان بنیامین کو بھی بھیج دیجئے؟ ارے بھائی، ایک آدمی سے بالکل متنفر ہے، نفرت کر رہا ہے، تو کبھی کسی طرح کی کوئی درخواست کرنے کی ہمت کرے گا؟ اس سے آپ کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس سے کوئی بات کہیں گے؟ لیکن جب آپ نے دیکھا اس کے اندر شرافت ہے تو آپ ایک بات اور کہیں گے، دوسری مرتبہ اور کہیں گے، کیونکہ جانتے ہیں اس کے اندر شرافت ہے، اخلاق ہے. ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے معاملے کو کا اظہار کیا، اس لیے بھائیوں نے پھر دوبارہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی درخواست کی. دو بات ہو گئی. تیسری بات آپ دیکھیں، کبھی بھی صرف اپنی بات کے کہنے پر اکتفا نہ کیجیے، اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیجیے. بچے کو جس وقت بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں میں تم پر اعتماد تو کر رہا ہوں لیکن تم پر اعتماد نہیں کر رہا ہوں، اللہ پر اعتماد کرتا ہوں. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، خوب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا. یہ اللہ پر اعتماد کی دلیل ہے. آدمی اپنی صلاحیت پر، اپنی حفاظتی نظام پر بھروسہ کبھی نہ کرے بلکہ اللہ پر کرے. دیکھیے بھائیوں کو جانے سے پہلے کہا میں ہرگز تمہارے پاس نہیں دوں گا، میرے اس بچے کو بنیامین کو نہیں دوں گا جب تک کہ تم ہم سے معاہدہ نہ کر دو کہ اس کو ساتھ لاؤ گے. اس میں معلوم کیا ہوتا ہے، بچوں پر اعتماد کر رہے ہیں معاہدہ کر کے، ہوا رہا کہ نہیں ہو رہا. دیکھیے ہم کون سی بات بتانا چاہتے ہیں، ذرا سوچیے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کن پر اعتماد کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ اللہ پر کر رہے ہیں. لن ارسلہ، میں اس بچے کو تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تم مجھ سے معاہدہ نہ کر دو کہ ساتھ لاؤ گے. اعتماد کس پر کر رہے ہیں؟ معاہدے پر کر رہے ہیں کہ معاہدہ کریں گے تو میرا بچہ آئے گا اور معاہدہ نہیں کریں گے تو میرا بچہ نہیں آئے گا. یہ معاہدے پر ان کی نظر جا رہی ہے. یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن فوراً مان بعد اسے اس دماغ سے بات کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، اللہ علامہ نقول وکیل. یہ تو ایک دستور ہے، ضابطہ ہے دنیا کا، باقی ہماری ذات پر اللہ نگہبان ہے، اس کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، اس معاہدے پر تمہارے ساتھ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں. چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اب کی دفعہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں صاف کہہ دیا کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ تم کو اب ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے اللہ نے اب کی دفعہ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ لوٹا دیا، بنیامین بھی واپس، یوسف بھی واپس. یہ عجیب نقطہ ہے، اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی احتیاطی تدابیر آپ کیجئے لیکن ساری تدابیر اپنی جگہ، ان سب تدابیر سے اوپر اللہ کی حفاظت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی قوت اور طاقت کی تاثیر، اس کا خیال رکھ کے کام کیجئے گا، یقین مانیے اللہ کی قسم آپ کا سب کام بن جائے گا. آپ اپنی تدبیر کو اصل چیز تدبیر نہ سمجھنا. دوائیں مفید ہیں، حکم دیا گیا ہے، لیکن دواؤں کے اندر تاثیر نہیں ہے، تاثیر حق تعالیٰ کی ذات میں کے اندر ہے، وہ تاثیر ڈالے گا تو دوا کام کرے گی. آپ چلنے کو تو پلین پر جا رہے ہیں، پلین نہیں لے جا سکتا آپ کو، گاڑیاں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی طرف کا حکم ہے اور اسی کی طاقت ہے جو آپ کو لے جا رہی ہے. چنانچہ آپ گاڑی پر بیٹھتے ہی گاڑی جب روانہ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اے اللہ تو پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے تابع کر دیا، یعنی ہمارے کام کے اوپر اس کو لگا دیا. یہ اللہ تیری مرضی سے گاڑی جا رہی ہے اور تیری حفاظت کے ساتھ جا رہی ہے، تیرے حکم کی وجہ سے جا رہی ہے، ہماری طاقت سے باہر کی چیز ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھی پر اعتماد کرتے ہیں. چنانچہ پہنچتے ہیں عافیت سے. اور اگر صرف یہ سمجھے کہ ہمارے چاہنے سے ہو رہا ہے تو پھر یقین مانیے معلوم نہیں کیا ہو جائے. بعض وقت ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آج پہنچ جائیں گے، شام تک پہنچ جائیں گے، شام آج کی شام تو گئی، کل کی شام کو بھی پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. ہوا کیا؟ اعتماد اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں تھا، اللہ کے اوپر اس کی تاثیر اور اس کی قوت کا آج اندازہ نہیں لگایا. اس لیے ہر کام میں یہی ہونا چاہیے. تیسری صرف ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اگر کوئی اپنا شاگرد یا آپ کا بیٹا ایسی کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ احسان جتلا سکتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کے اوپر کسی احسان کو جتلا کر اس کی اصلاح کر سکتا ہے. دیکھو گزشتہ مرتبہ تم یوسف کو لے گئے تھے اور یوسف کو لے جا کر وہاں بیڑیے کو کھلوا دیا تھا, یاد ہے؟ آج تمہاری بات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے تم کو دے رہے ہیں. دیکھو پھر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. کیا کر رہے ہیں؟ احسان جتلانا ہوا نہیں. یہ بیٹے کے ساتھ باپ کر سکتا ہے, دوسروں کے ساتھ احسان جتلانا جائز نہیں. دوسروں کے ساتھ احسان جتلانے والا, اس کے لیے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور اس کے لیے دردناک عذاب. بات بھی نہیں کرے گا, نظر بھی نہیں کرے گا, اور دردناک عذاب. تین آدمیوں کے بارے میں, تین آدمیوں کے بارے میں تین باتیں سخت ترین فرمائیں گے. نمبر ایک, تکنے سے نیچے لنگی پاجامہ لٹکانے والا. نمبر دو, المنان, احسان کر کے احسان جتلانے والا. نمبر تین, جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت کو فروغ دینے والا. اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا, نظر رحمت بھی نہیں کرے گا, اور دردناک عذاب دے گا. لیکن یہاں بیٹے کے حق میں باپ اگر اس طرح کے کوئی احسان جتلاتا ہے تو یہ جائز ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں, پونجی رکھ دی تھی. پونجی رکھنے کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ارے بھائی, ہو سکتا ہے غلطی سے آ گیا ہوں, اس لیے پونجی کو واپس کرنا چاہیے تھا نا. آپ اور ہم ہوتے تو وہ پونجی واپس کرتے نا. یعقوب علیہ السلام نے واپس نہیں کیے, تو کیا کسی کی تھیلی میں اگر کسی طرح سے کوئی مال دوسرے مالک کا آ جائے تو آپ کو کھانا جائز ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام نے کھایا نا, یعقوب علیہ السلام نے, تو کیا کریں گے وہ؟ آپ لوگ ہوتے تو شاید واپس کر دیتے. اور یعقوب علیہ السلام نے واپس نہیں فرمایا, کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے, اگر موثوقہ طریقے پر پورے وساطت کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ جب یہ بات معلوم ہو کہ یہ مالک پونجی اپنی طرف سے جان بوجھ کر ہم کو واپس کر رہا ہے, تو پھر اس پونجی کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سامان آپ کے پاس بھیج رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کر ہمارے لیے ہی یہ بھیج رہا ہے, تو پھر آپ کو اس کی وہ چیز واپس کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آئی ہو؟ غلطی سے نہیں ہے, جان بوجھ کر آپ کے خدمت میں بھیجنے کے لیے اس نے رکھا ہے, تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, بھیجنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے کہ اس نے ہم کو بھیجا ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کھانا جائز نہیں, یہاں تک کہ اس کو وہ چیز یاد بھیج دیں یا اس سے پوچھ لیں. یہ ہے صورتحال. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے جائیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا بچے کو میرے واپس لائیے گا, تو اسی کے ساتھ ایک جملہ, الا ان یحاط بکم, تم سب کو اگر گھیر لیا جائے تو ٹھیک ہے, ہم تم پر کوئی نکیر نہیں کریں گے. بچے کو بھیجتے وقت وعدہ لیا نا, واپس لائیے گا, تو بچوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم واپس لے دیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھایا ہے, یہ جملہ آپ کو سبق سکھاتا ہے. دیکھیے, الا ان یحاط بکم, مگر ہاں تم سب پر جو ہے کوئی آفت آئے اور سب کے سب تم پریشان ہو جاؤ تو تم کو ہم پوچھیں گے نہیں بھیا کہ میرے بیٹے کو کیا کر دیا. معلوم یہ ہوا جب کوئی معاہدہ کریں تو معاہدے میں ایسی شرط ضرور رکھیں کہ جس میں انسانی کمزوری یا انسانوں کی کوئی تکلیف کا لحاظ اس میں رکھا جائے. یہ شرط ہے, لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی تو اس میں آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے, بری کیا جا سکتا ہے. ایسی شک اور ایسا کوئی ایک جملہ اس میں ہونا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں ایسا ہوتا تھا. آپ دیکھیے, ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قوموں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, ان معاہدوں میں اس طرح کی شکیں موجود ہیں کہ یہ شرط یہ شرط یہ شرط. لیکن عقیدہ میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی بات پیش آ گئی قدرتی حادثہ پیش آ گیا، آسمانی زمینی آفت آ گئی، تو ایسے موقع پر آپ کو ہم بری سمجھیں گے. حالی معاہدہ، معاہدہ، یہ شرط، وہ شرط، وہ شرط، باقی وہ کوئی اس کے اندر لوچ ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ بات پیش آ گئی تو چھٹکارے کی کوئی شکل ہی نہیں. ایسا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.